وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے درس میں صحیح بخاری شریف کی کتاب و بدء الوحی کی دوسری حدیث جو ہے اس کی سند ذکر کر کے تو کچھ باتیں درمیان میں الحمدللہ ہوئی تھیں سند کے حوالے سے ہی، آج بھی اسی کے متعلقہ کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد عبداللہ بن یوسف سے بیان کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حدیث کی خبر امام مالک نے دی ہے، اور امام مالک نے یہ حدیث ہشام بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے باپ عروہ بن زبیر سے بیان کی ہے، اور عروہ نے یہ حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل فرمائیے، اور ام المومنین نے یہ حدیث جو ہے حارس بن ہشام کے حوالے سے ذکر کی. تو یہ جو حدیث کی سند امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، اور امام بخاری کا اور دیگر محدثین کا طریقہ کار یہ ہے کہ احادیث اپنی کتب میں جب نقل کرتے ہیں تو ان کو بالاسانید ضبط کرتے ہیں. جب ایک محدث ایک حدیث کو باسند ضبط کر دیتا ہے تو وہ پھر سمجھتا ہے کہ اب میں اس روایت سے بری ذمہ ہو گیا ہوں، کیونکہ جس سند اور واسطے کے ساتھ یہ روایت مجھے پہنچی ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے واسطہ بیان کر دیا ہے. تو عام محدثین کا یہی طریق ہے کہ اپنی کتابوں میں روایات کو سند کے ساتھ ضبط کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس صحیح بخاری کا یہ امتیاز ہے کہ امام بخاری نے جتنی بھی مرفوع متصل احادیث صحیح بخاری میں بیان کی ہیں ان اسانید اور متون کی صحت کا دعویٰ بھی امام بخاری نے فرمایا ہے. جس طرح کے تاریخ بغداد میں اور اس کے علاوہ عام جو اصول حدیث کی کتب ہیں ان کے اندر یہ بات مرقوم ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جامع کے اندر جتنی بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں. اور جس وقت امام بخاری نے یہ 16 یا 17 سال کا عرصہ لگا کر اس صحیح بخاری کو مکمل فرمایا تھا تو تکمیل کے بعد اپنے وقت کے جلیل القدر امام بخاری کے جو جرا اور تعدیل میں اساتذہ کرام تھے اور اس فن کے ماہرین تھے، جیسے امام احمد ابن حنبل ہیں، امام اسحاق بن راہویہ ہیں، یحییٰ بن معین یا علی بن مدینی ہیں، ان جیسے جو اکابر ائمہ حدیث تھے اس وقت کے فن جرا تعدیل کے چوٹی کے مسلمہ علماء تھے، تو امام بخاری نے یہ صحیح لکھ کر اپنے ان مشائخ کے اوپر پیش کی تو ان تمام اساتذہ کرام نے امام بخاری کے ساتھ اس کتاب کے صحیح ہونے پر اتفاق کیا. اور امام اکیلی نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ 4 روایات کے ساتھ بعض لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان کی صحت بھی بالکل واضح فرما دی اور وہ بالکل صحیح ہے. تو گویا صحیح بخاری کا یہ شان اور یہ امتیاز ہے کہ امام بخاری مرفوع متصل روایات اسانید صحیحہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں. سند کی حدیث کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور جو روایت بلا سند ذکر کی جاتی ہے تو محدثین جو ہے اس کو جو نا وہ قبول نہیں کرتے. یہ مشہور قول امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے محدثین نے نقل کیا ہے، جس طرح کے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے مقدمہ میں اور اسی طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد کی 6 جلد کے 166 صفحے پر ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الامین البخاری کے حالات میں اپنی سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے شاگرد رشید عبدان یہ بات کہتے ہیں سمعت عبداللہ ابن المبارک یقول میں نے عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے وہ کہتے تھے الاسناد عندی من الدین سند میرے ہاں دین میں سے ہے ولولا الاسناد لقال من شاء اگر سند نہ ہوتی تو جو شخص بھی چاہتا کہہ دیتا کیا کہہ دیتا ما شاء جو بھی وہ چاہتا سند نہ ہوتی تو جس شخص کے منہ میں جو آتا وہ بیان کر دیتا ولیکن اذا قیل له من حدث کا لیکن جب کوئی بندہ روایت بیان کرتا ہے اور اس سے یہ بات کہی جائے کہ من حدث کا یہ روایت تجھے کس آدمی نے بیان کی ہے تو بقیہ تو وہ شخص جو ہے بالکل خاموش اور ساکت ہو جائے گا کیونکہ جب سند نہیں ہوگی اس کے پاس تو بغلا سند بات کر رہا ہوگا تو سوال سند کا کیا جائے گا تو اس کی زبان بند ہو جائے گی. اسی طرح اور بھی بڑے بڑے ائمہ محدثین سے کئی اسانید کے ساتھ یہ چیزیں منقول اور اصول حدیث کی کتابوں میں مروی ہیں, جس طرح امام عبداللہ ابو عبداللہ الحاکم النشابوری علیہ رحمہ وہ بھی اس بات کی طرف گئے اور کہا کرتے تھے کہ سند جو ہے اس کے بغیر تو روایات کا وجود ایسے ہی ہے جیسے جو اونٹ بغیر نکیل اور مہار کے جو ہے نا وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. جس طرح کے ایک روایت میں امام زہری علیہ الرحمہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے, بلکہ عتبہ بن ابی حکیم وہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروا کے پاس تھا, تو اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروا یہ ضعیف اور متروک راویوں میں سے ایک ہے, تو وہ کہتے ہیں میں اس کے پاس تھا اور امام زہری بھی وہاں تھے, تو ابن ابی فروا نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امام زہری اس کو کہنے لگے قاتلک اللہ یا ابن ابی فروا, تو قاتلک اللہ یا ابن ابی فروا ما اجراک علی اللہ, ابن ابی فروا اللہ تیرا بیڑا غرق کرے, اللہ پر کس قدر تو دلیر اور جرت مند ہے, لا تسند حدیثہ کا اپنی بیان کرتا حدیث کی تو سند ذکر نہیں کرتا, تو حدثنا باحادیث لیس لها خطم ولا عظمت, تو ہمیں ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جن کی کوئی لگام اور باغ ڈور نہیں ہے. تو یہ روایت جو ہے آپ کو امام ابن اسیر الجزری وغیرہ کی النہایہ میں اور اسی طرح امام حاکم کی معرفت و علوم الحدیث وغیرہ میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ملیں گی. میرے عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ بلا سند روایت محدثین بالکل قبول نہیں کرتے تھے, لیکن آج کل کے اس دور میں بعض لوگ ٹی وی چینلوں پر بھی آ کر بڑی عجیب و غریب قسم کی گپیں ہانکتے ہیں. ویسے تو جب اصول بیان کریں گے تو کہیں گے کہ خبر واحد صحیح جو اپنی جمی شرائط پر پوری اترتی ہو, اگر وہ عقیدے کے مسئلے میں بیان ہو تو خبر واحد صحیح بھی حجت اور دلیل نہیں ہوتی. جس طرح کے آناف کی عقیدے کی مشہور ترین کتاب شرح قائد نصفی کے اندر لکھا ہوا ہے, اور اسی طرح احمد رضا خان بریلوی نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر بھی یہ بات بیان کی. لاہور سے جو انہوں نے فتاوی رضویہ جامعہ نظامیہ سے تباہ کیا ہے اس کی پانچویں جلد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور ساتھ اس نے ملا علی قاری کے حوالے سے بھی یہ لکھا کہ احادیث احاد دربارہ اعتقاد ناقابل اعتماد. کہتا احادیث احاد کہ خبر واحد حدیثیں جو ہیں دربارہ اعتقاد عقیدہ کے مسئلے میں ناقابل اعتماد, کہتا وہ قابل قبول نہیں ہیں. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ خبر واحد صحیح حدیث جس کے اندر صحت کی تمام شرائط پوری ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عقیدے میں حجت نہیں ہے, اصول بنایا ہوا ہے. لیکن جب اپنے عقائد کی باری آتی ہے تو بالکل من گھڑت اور موضوع روایات اور بلا سند روایات جو ہیں وہ ان کے بھی عقیدے کی دلیل اور حجت بن جاتی ہیں. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں, آپ بھی کئی ان کی اگر تقاریر سنتے ہیں تو سنا ہوگا یا خطب میں دیکھا ہوگا, ایک روایت اپنے نور میں نور اللہ والے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بیان کیا کرتے ہیں کہ حضرت جابر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو کہتے ہیں آپ نے کہا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ, کہ اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے قبل تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اب جب ہم اس کتاب اس کا حوالہ پوچھتے کہ سند کیا ہے تو کہتے ہیں امام عبدالرزاق نے بیان کی. اب عبدالرزاق نے کہاں بیان کی؟ امام عبدالرزاق کی تفسیر عبدالرزاق تین جلدوں میں اور مصنف عبدالرزاق گیارہ جلدوں کے اندر وہ تباہ ہو کر دنیا کے سامنے موجود ہے. تو کہاں ہے؟ نہ تفسیر میں ان کی روایت یہ ملی نہ ہی ان کی مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت ملی. بعض سیرت نگاروں نے اس کو خطا ان روایت نقل کر کے عبدالرزاق کی طرف منسوب کر دیا, تو انہوں نے بلا سند اس بات کو قبول کر لیا. تو اگر اس روایت کی صحیح سند کوئی ہوتی بھی تو ان کے اپنے اصول کے مطابق خبر واحد صحیح بھی عقیدے میں دلیل اور حجت نہ تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا, اب اس روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور مارا اور ایک جعلی عبدالرزاق کے نام پر ایک کتاب جو ہے وہ کہتے ہیں جز المفقود کے نام پر انہوں نے ایک رسالہ چھوٹا سا شائع کر دیا اور کہا کہ عبدالرزاق جو پہلے چھپی تھی وہ مکمل نہیں تھی, اس کے کچھ حصے ناقص تھے اور وہ ہمیں حدیث نور مل گئی ہے, وہ کلمی نسخہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے. بھائی کلمی نسخہ وہ آیا کہاں سے؟ خود اعلان اس کو تراشا گیا اور ہندوستان کے اندر اس نسخے کو چند سال قبل خود بنایا گیا. جس وقت ان سے اس کے مطلب پوچھا گیا کہ یہ نسخہ تم نے نقل کہاں سے کیا ہے, وہ اصل کدھر ہے, تو کہنے لگے اصل میں وہ یہ جو رشیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی نا, تو اس جنگ کے اندر وہ اصل مخطوط جو ہے وہ برباد اور ضائع ہو گیا, ہمارے پاس اس کی نقل موجود ہے. اور اس کی لکھنے والا کون ہے کوئی پتہ نہیں, لکھنے والے سے لے کر امام عبدالرزاق تک اس نسخے کی سند کیا ہے کچھ پتہ نہیں. بس کچھ لوگوں نے اس کو وضع کیا اور دبئی میں جا کر وہاں سے بعض عرب صوفیاء کے حوالے سے اس کو تباہ کر دیا. جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ دبئی سے تباہ ہوئی ہے تو اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ میں خود اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے دبئی گیا. اس کے اوپر جس صوفی کا محمود سعید ممدو کی تقریر لکھی تھی ایڈریس بھی تھا, وہاں جا کر میں نے پتہ چلایا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا وہ ادارہ جس ادارے میں وہ کام کرتا تھا بند کر دیا گیا اور وہ یہاں سے مصری تھا, مصر منتقل ہو گیا. پھر میں دبئی کے اندر موجود کلمی نسخوں کا بہت بڑا مرکز مرکز جماعت الماجد وہاں گیا, وہاں جا کر وہاں پہ مخطوطات کے جو امین تھے شیخ عاصم ندوی اس سے بھی میری ملاقات ہوئی, وہاں پر ایک مفتی شہاب صاحب تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے اس کے متعلق دریافت کیا تو کہنے لگے یہ تحقیق کے لیے نسخہ ہمارے پاس لائے تھے تو ہم نے دیکھ کر بتایا کہ یہ نسخہ تو بالکل نیا خود تراشیدہ ہے، اس کی علمی دنیا میں کوئی وقت نہیں ہے۔ اور وہاں یہ ایک جو ہے نا دبئی ہے، شیخ ادیب القمدانی، مخطوطات میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، بہت بڑا ماہر شخص ہے، تو اس نے اس کے پاس چل کے اس نے دیکھ کر کہا کہ اس نسخے کی عمر جو ہے نا وہ 2 سال سے زیادہ نہیں ہے، خود تراش کر جو ہے نا پھر بھی صحیح بنانے کی کوشش کی گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی بڑی تفصیل ہے، کیونکہ وہ درس میں ساری میں بیان نہیں کر سکتا کیسے میں وہاں گیا اور کس طرح جا کر میں نے ساری باتیں وہاں دیکھی۔ بہرحال آپ کو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ روایت اس کی ایک سند صحیح ہو بھی، بریلوی علماء کے بیان کردہ اصول اور ان کے اپنے پیچھے انفیوں کے جو علامہ نصفی گزرے ہیں ان کے بیان کردہ اصول کے مطابق تو خبر واحد صحیح حدیث بھی عقیدہ میں حجت اور دلیل نہیں ہوتی، تو وہ روایت جس کی خبر سند ہی کوئی نہیں ہے وہ کیسے دلیل اور حجت بن جائے گی؟ ہمارے کئی علماء نے پھر اس کے اوپر کتابیں لکھی، اور مکتبہ اسلامیہ لاہور سے جو ہے نا وہ باقاعدہ پھر جو ہے اس کے متعلق کتاب ہمارے علماء کے مضامین پر مشتمل چھپی، جعلی جز کی کہانی، تو وہ جعلی جز کی کہانی میں اس کی کافی ڈیٹیل اور تفصیل ہے، اور نیٹ پر بھی اس کی کافی تفصیل موجود ہے، عرب العوام نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا۔ تو بہرحال حدیث کی جو سند ہوتی ہے نا وہ حجت اور دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو نا اس کو کتاب کے ساتھ ذکر کرنا، حدیث میں کو سند کے ساتھ ذکر کرنا یہ ضروری ہے۔ جب تک حدیث کی سند نہیں ہوگی وہ قابل احتجاج نہیں ہوگی۔ آئمہ حدیث نے حدیث کے حوالے سے اسانید کی بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ موجود ہے، اور اسانید کے حوالے سے ایک ایک راوی کا تذکرہ، وہ راوی کہاں پیدا ہوا، اس کی تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، اس راوی نے کتنے سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، کہاں کہاں پڑھا، اس کے مشائخ کون کون سے، اس کے تلامذہ کون کون سے، علم حدیث میں اس نے کہاں کہاں کا سفر کیا، اور خود اس کی اپنی پوزیشن کیسی ہے، مصیقات کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، اس کا قوت حفظ جو ہے وہ صحیح کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، پیدائشی طور پر حافظے کا کمزور ہے یا کہ پہلے سے ہی تھا حافظہ، بعد میں کوئی حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اس کے حافظے میں خرابی پیدا ہو گئی۔ تو ایسی ایک ایک چیز کو آئمہ حدیث نے ضبط کیا، اور اس پر باقاعدہ جو علم رجال ہے، اسماء رجال کا علم جس کو کہتے ہیں، یہ وجود میں آیا، اور مسلمان واحد ایسی قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر کی باتوں کو اسانید کے ساتھ ضبط کیا۔ پچھلے تمام انبیاء کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی نبی کے امتی نے اپنے نبی کی سیرت کو یا اپنے نبی کے اقوال و افعال اور اعمال کو اور تقریرات کو اسانید کے ساتھ ضبط کیا ہو۔ میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں نا ان کے تلامذہ اور اصحاب میں فقہا موجود تھے، محدثین موجود نہیں تھے، یعنی بات سمجھنے والے لوگ ان کے تلامذہ میں بہت تھے، لیکن بات کو اسانید کے ساتھ آگے نقل کر کے دنیا تک پہنچانے والے نہیں تھے۔ یہ سمت کی خصوصیت ہے، اللہ نے سمت میں فقہا محدثین پیدا کیے کہ بات کو سمجھنے والے بھی اور اسی طرح اس بات کو پھر سند کے ساتھ ثبت کر کے آگے دنیا کے سامنے رکھنے والے بھی۔ تو اسانید کو پرکھنا اور جانچنا یہ روایات کی صحت میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ کل میں نے کچھ کتابیں نکالی تھیں آپ کو ایک مثال دینے کے لیے، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بجلی چلی گئی۔ آج وہ کتابیں بھی میرے ڈیسک پہ ہی پڑی تھی، تو میں مثال عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ بلوغ المرام کے سبق میں باب الصلح کی حدیث پڑھ رہے تھے، عمر بن عوف المزنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلح جائز بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، الا صلحا، مگر ایسی صلح وہ جائز نہیں ہے، حرم حلالا، جو حلال چیز کو حرام بنا دے، وأحل حراما اور حرام کو حلال کر دے. والمسلمون على شروطهم اور مسلمان اپنی شرطوں پر ہیں. ہاں الا شرطا حرم حلالا وأحل حراما, مگر وہ شرط جائز نہیں ہے جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنائے. تو اس روایت کو نقل کر کے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ نے آگے نقل کیا ہے جس طرح کہ آپ نے خود پڑھا بھی ہے. رواہ ترمذی وصححہ, اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو صحیح کہا. وانکروا علیہ, اور محدثین نے امام ترمذی کی صحت کا انکار کیا ہے. لینا راوی ہے کثیر ابن عبداللہ ابن عمر ابن عوف ضعیف, کیونکہ سند کا راوی کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف ضعیف راوی ہے. وکانہ اعتبرہ بکثرت طرقہ, ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں گویا کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے کثرت طرق کے اعتبار سے اس کا اعتبار کیا ہے کہ اس کی اسانید کئی ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو صحیح کہا ہو. اب یہاں پر بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کی سند کا راوی جو ہے وہ کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف, محدثین کے ہاں اس کی کوئی جو ہے نا وہ بکت اور ویلیو نہیں ہے. ائمہ حدیث نے اس کے اوپر بہت بڑا کلام کیا ہے اور محدثین کا اس کے اوپر کلام کرنا, میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کا نقشہ پیش کرتا ہوں. رجال کی کتابوں میں سے امام زہبی رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور ترین کتاب میزان الاعتدال, بڑی معروف کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال. اس کتاب کے اندر اس کی تیسری جلد ہے اور 406 صفحہ سے اس کا راوی کا ترجمہ شروع ہوتا ہے. کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف بن زیاد المزنی المدنی عن ابیہ عن جدہ وعن محمد ابن قاب ونافع وعنہ معن والقانبی واسماعیل بن ابی اویس وخلق, یہ جو راوی ہے اس نے اپنے باپ کے سند سے اپنے دادا سے روایت بیان کی, محمد بن قاب اور نافع سے بھی, اور اس سے معن قانبی اور اسماعیل بن ابی اویس اور دیگر مخلوق نے بھی روایت بیان کی. تو امام یحیٰ بن معین کہتے ہیں لئیسا بشیئن, اب یہ راوی کسی کام کا نہیں, ماز ہیچ ہے. امام شافعی اور امام ابو داؤد کہتے ہیں رکن من ارکان القذب, یہ جھوٹ کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے. وضرب احمد علی حدیثی, امام احمد نے اس کی روایات پر قلم پھیر دیا تھا, اور امام دارقطنی وغیرہ نے کہا یہ متروک ہے. ابو حاتم رازی کہتے ہیں یہ لیس بالمتین, کوئی پختہ راوی نہیں ہے. امام نسائی کہتے ہیں لیس بثقات, یہ قابل اعتماد راوی نہیں ہے. تو اس کی یہ روایت جو آپ نے پڑھی امام زہبی نے میزان کی تیسری جلد کے 407 صفحہ پر اس روایت کے حوالے سے لکھا. وَأَمَّا الترمذی فروا من حدیثہ, کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے نا کثیر بن عبداللہ, امام ترمذی نے اس کی حدیث میں سے یہ حدیث بیان کی کہ اصل ہو جائز بین المسلمین, وصححہ, اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا. آگے زہبی فرماتے ہیں فَلِحَاذَا لَا يَعْتَمِدُ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَصْحِيحِ الترمذی, اسی وجہ سے علماء امام ترمذی کی تصحیح کے اوپر اعتماد نہیں کرتے, راوی جھوٹا ہے اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس کی روایت کو صحیح کہہ دیا ہے. تو یعنی امام ترمذی کسی روایت کے اوپر صحیح حسن کا حکم لگانے میں, خالی صحیح کہہ دینا یا خالی حسن کہہ دینا یا حکم لگانے میں امام ترمذی متساہل ہے, تو علماء جو ہیں خالی ترمذی کی جو تصحیح ہوتی ہے اس پر اعتماد نہیں کرتے. زابی نے کہا لا یعتمد العلماء علی تصحیح ترمذی, علماء جو ہیں وہ ترمذی کے صحیح کہنے پر اعتماد نہیں کرتے. اب یہاں پر ایک بات آپ کو عرض کروں, ترمذی کی تصحیح یا تحسین کی بات آ گئی, رفع دین کا جب مسئلہ آتا ہے نا, جو بندی بریلوی رفع دین نہ کرنے کی روایت جو عبداللہ ابن مسعود سے ترمذی شریف میں ہے وہ پیش کر کے کہتے ہیں امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. بھائی ترمذی نے حسن قرار دیا ہے تو علماء تو امام ترمذی کی تصحیح اور تحسین پر اعتماد نہیں کرتے. یہ بات خود دیوبندی اور بریلوی علماء نے بھی نقل کی ہے. مثلا دیوبندی علماء میں سے ان کے بہت بڑے عالم مولوی سرفراز صفدر صاحب نے اپنی کتاب احسن الکلام کے اندر کئی علماء محدثین کے حوالے سے لکھا کہ علماء جو ہیں وہ امام ترمذی کی خالی تحسین کو اور حاکم کی تصحیح کو قبول نہیں کرتے, کیونکہ ترمذی حسن کیا نے متصل ہیں, حاکم اور ابن حبان جو ہیں وہ کسی روایت کے صحیح کا حکم لگانے میں متصل ہیں. اور اسی طرح بریلوی علماء میں سے احمد رضا خان بریلوی نے خود اپنے فتاوی میں اب احکام شریعت جو اس کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ علماء جو ہیں وہ ترمذی کے حسن کہنے پر اعتماد نہیں کرتے کیونکہ ترمذی حکم لگانے میں ذرا متساہل ہیں. اب یہ جو روایت آپ نے پڑھی تو ابن حجر اسقلانی نے اس کی سند میں جو راوی ہے کثیر بن عبداللہ اس کے اوپر کلام کر کے اس کو ضعیف قرار دیا, اور ساتھ یہ کہا کہ ترمذی نے جو اس کو صحیح کہہ دیا اس کا سبب کانہ اعتبارہ بکثرت طرقہ, گویا امام ترمذی نے کثرت طرق کا اعتبار کیا کہ یہ روایت کے یہ اسانید سے مروی ہے. تو یاد رکھو اس روایت کی کثیر بن عبداللہ سے سند یہ ایک ہی ہے, البتہ اس کے اور شواہد جو ہیں یعنی یہ صلح کے حوالے سے اور الفاظ کئی روایات میں جو ہے نا وہ مروی ہیں, جس طرح ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو ہے اس کو صحیح قرار دیتے ہوئے یہاں ابن حجر نے ان کا حوالہ دیا. تو وہ جو روایت ابن حبان کے اندر ہے نا اور اسی کو ابو داؤد اور احمد اور دارقطنی حاکم بیہقی نے نقل کی ہے تو اس کی سند میں کثیر بن زید راوی ہے, تو کثیر بن زید جو ہے اس کے اوپر بھی محدثین نے کلام کیا ہوا ہے, اور اس میں صرف یہ جملہ ہے سلو جائز بین المسلمین, آگے پوری حدیث کا شاید وہ بھی نہیں بنتا. تو بہرحال میرا یہاں صرف مثال دینے کا مقصود ہے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ محدثین روایات نقل کرتے ہیں تو ان کی اسانید بھی بیان کرتے ہیں, اور اسانید کے اندر اگر کوئی خامی اور کمزوری ہو تو اس کا باقاعدہ تذکرہ بھی کر دیتے ہیں. تو امام بخاری کا یہ صحیح بخاری کے حوالے سے امتیاز ہے کہ انہوں نے صحت کا دعویٰ کیا کہ میں نے جتنے بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر حدیث بیان کی مرفوع متصل وہ سند کے اعتبار سے ساری کی ساری صحیح ہیں. تو یہ جو ترمذی کے حوالے سے میں نے ایک مثال آپ کو دی, اس میں ایک اور بھی اصول حدیث کی بات ہے کہ ابن حجر نے کہا اس کو کثرت طرق کے ساتھ انہوں نے صحیح کہا. تو اب اس میں ایک ہمارا موجودہ زمانے میں ہمارے بھائی شیخ زبیر صاحب جو ہیں وہ بالکل حسن غیر ہی کو جو حجت نہیں مانتے وہ بھی بات نکلتی ہے کہ کئی یعنی اکابر علماء پرانے ایسے تھے جو اگر ایک روایت کثرت طرق سے مروی ہے تو اس کو اگر کوئی زور شدید نہ ہو تو حجت اور دلیل بناتے تھے, جس طرح یا ابن حجر کے کلام سے ہی واضح ہے, اور ابن حجر کی اسی طرح جو اصول حدیث کی کتاب ہے نخبۃ الفکر اس کی شرح نزہت النظر اس کے اندر بھی اس بات کا باقاعدہ تذکرہ موجود ہے کہ حسن لغیر ہی جو ہے یہ صحیح کی اقسام میں سے انہوں نے ایک قسم بیان کی ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. تو میرا یہاں آپ کو مثال دے کے یہ سمجھانا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ سند کی بڑی اہمیت ہے. اب اس زمن میں بعض لوگ ایک اور طرف بھی گئے جس طرح طاہر القادری ہے, اب وہ اس طرف جاتے دیکھو محدثین کہتے ہیں سند دین ہے, تو سند ہے کیا؟ کہتے رجال راوی, راوی دین ہے. تو معلوم ہوا کہ جتنے علماء فقہا ہیں نا ان کو لینا اور ان کے ساتھ چمٹ جانا یہ دین کا حصہ ہے. تو یاد رکھو علماء سے رہنمائی لینا اور علماء سے دین کے مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں پوچھنا, اس سے واقعی ہی دین کی جو ہے انسان کو رہنمائی ملتی ہے, اور یہ رابطہ علماء سے رکھنا دین کا حصہ ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے اس میں کہ ہر عالم جو بات کہہ دیتا ہے وہ 100% جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہوتی ہے, اور ہر عالم جو بھی اس کے منہ سے نکلے وہ بات درست ہے, یہ بات نہیں ہے. اگر یہ ہو تو خود قادری اور اس کے ماننے والے لوگوں نے اپنے احمد رضا خان سے بھی کئی مسئلوں میں اختلاف کیا. ایسے ہی احمد رضا تو چلو قریب کی بات ہے, خود امام ابو حنیفہ سے ان لوگوں کا کئی مسائل میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے بہت سارے فتاوے یہ لوگ خود تسلیم نہیں کرتے, پیچھے میں نے ایک مثال بھی عرض کی تھی، مثلا اجرت علی القرآن کا جو مسئلہ ہے، یہ قرآن حکیم کی تعلیم اور دینی امور پر اجرت، کسی حنفی نے، قادری ہو یا نقشبندی، چشتی ہو یا سہروردی، وہ اشعری ہو یا ماتریدی، کسی حنفی نے پچھلوں میں سے امام صاحب کا یہ موقف تسلیم ہی نہیں کیا، اور سارے ان کے علماء قاری وہ تنخواہ لینے کے قائل ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یعنی اکابر حنفی علماء بعد والے جو ہیں وہ امام صاحب رحمہ اللہ کی اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ تو بتانے کا، مثال دینے کا مقصود یہ ہے کہ اگر ایک امام کی 100% باتیں جو ہیں وہ کہیں کہ وہ بالکل ہی دین ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہیں، تو پھر تو اس کا انکار اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ تو دین کا انکار کر رہا ہے۔ تو عملاً ہمارے یہ بھائی بھی اس بات کے قطن قائل نہیں ہیں، بڑے بڑے قابر علماء، قراء، خطباء، وائزین، بعد والے جتنے ہیں وہ امام صاحب کے اس موقف کو چھوڑ کر امام شافی کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، جس طرح کے بذل المجہود جو ہے ابو داود کی شرح ہے ہمارے دیوبندی علماء کی، تو اس کے اندر یہ بات لکھی موجود ہے کہ بعض یہ اجرت علی القرآن کے مسئلے میں متاخرین نے امام صاحب کے قول پر فتویٰ یہاں نہیں دیا، انہوں نے ضرورت کے تحت امام شافی کے قول پر فتویٰ دے لیا۔ اسی طرح ایسی عورت جس کا شوہر لا پتہ ہو جائے، جس کو فقہ اصطلاح میں زوجہ مفقود الخبر کے نام سے بھی جو ہے نا وہ تعبیر کیا جاتا ہے، تو زوجہ مفقود الخبر کے نام سے کہ ایسی عورت جس کا شوہر لا پتہ ہو جائے اس کا کیا حل ہے؟ تو زوجہ مفقود الخبر جو ہوتی ہے، ہمارے جو علماء احناف ہیں ان کے ہاں اس میں بہت سارا اختلاف ہے کہ جس عورت کا خامد لا پتہ ہو جائے تو ایک قول ان کا یہ ہے کہ 120 سال تک وہ بی انتظار کرے، دوسرا قول ان کا یہ ہے 90 سال تک انتظار کرے، تیسرا قول یہ ہے کہ اس آدمی کے ہم عمر تمام لوگ جو ہیں وہ فات پا جائیں تو پھر اس عورت کو نکاح کی اجازت دی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، اب یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی معقول عقلن جو ہے نا وہ اس کا حل نہیں ہے کہ 90 سال یا 120 سال یا آدمی کے ہم عمر سب لوگ مر جائیں تو پھر اس عورت کو نکاح کی اجازت دی جائے گی، اس عمر تک پہنچتے ہوئے کیا وہ نکاح کے قابل رہے گی؟ تو ہمارے انفی علماء جو فہد والے ہیں انہوں نے پھر اس کے اوپر غور کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا امام صاحب کا فقہ کا یہ مسئلہ کوئی معقول نہیں ہے، تو انہوں نے اس مسئلے میں آ کر امام مالک کے مذہب پر فتویٰ دیا، کیونکہ امام مالک جو ہے ان کے نزدیک موتا وغیرہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ 4 سال تک اعلانات کیے جائیں گے اور ہر طرف جو ہے خبر پہنچائی جائے گی، اگر 4 سال تک کوئی خبر نہیں ملتی وہ شخص دنیا میں کہیں ہے یا نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر موت کا حکم لگا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ وفات کی عدت گزار کر اگر عقد ثانی کرنا چاہتی ہو تو اس کو اجازت دی جائے گی۔ امام مالک اپنے اس قول کی دلیل جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ لائے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ہمارے بھائی کئی دفعہ ہمارے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ تو اقوال صحابہ کو حجت نہیں مانتے، تو یہ بھی ایک الگ تفصیلی موضوع ہے، تو یہاں میں صرف اشارہ دے رہا ہوں اس بات کا کہ حضرت عمر کے قول پر تو امام مالک نے فتویٰ دے دیا، علماء اناف نے تو عمر کا یہ قول قبول نہیں کیا تھا۔ تو اگر اقوال صحابہ کا مسئلہ ہے تو حضرت عمر کے بہت سارے بھی اور بھی مسائل ہیں جس میں یہ لوگ حجت نہیں مانتے اس بات کو۔ تو بہرحال حضرت عمر کا فیصلہ سامنے رکھ کر امام مالک کا فقہی نقطہ نظر یہ ہے کہ 4 سال تک جو نا وہ اس کی تلاش کی جائے گی، نہ ملے تو وفات کا حکم لگا دیا جائے گا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس دور میں یہ جس وقت تقی عثمانی صاحب بھی یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو نا وہ باقاعدہ ممبر تھے اور وہاں پر فقہی مسائل پر بحث ہوتی تھی اور قانون بنتے تھے، تو ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے معروف عالم دین مولانا ارشاد الحق اثری حافظ اللہ وہ بھی اس کے رکن تھے، خود میں نے اثری صاحب کی زبان سے یہ بات سنی۔ اثری صاحب فرمانے لگے کہ وہاں اسلامی نظریاتی کونسل میں اس مسئلے پر بحث ہونے لگی کہ آج کے اس دور میں کیا کیا جائے، کسی عورت کا خاوند لا پتہ ہو جائے تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ تو اصل صاحب فرمانے لگے کہ وہاں پر حنفی علماء کہنے لگے کہ اس میں ہمارے ملک میں قانون ہونا چاہیے کہ امام مالک جو ہیں ان کے فقہی مذہب کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا کہ 4 سال والا قانون ملک میں پاس کر دیا جائے. تو اسری صاحب فرمانے لگے, میں نے کہا تقی عثمانی صاحب سے, مولانا 1 سال والا قول بھی موجود ہے, اور آج کے اس دور میں جس طرح میڈیا تیز ہے اور ذرائع ابلاغ بہت ترقی کر چکے ہیں, آپ ٹی وی کے اوپر, ریڈیو پر, نیٹ پر, اخبارات اور رسائل اور جرائد میں اس کی لیکن عزیز صاحب فرمانے لگے, کہنے کی بخاری میں, کہتے ہیں میں نے کہا ہاں بخاری لائی گئی تو امام بخاری کی صحیح سے, کہتے ہیں میں نے دلیل پیش کی. تو عزیز صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ عثمانی صاحب 4 سال والے قول کی پشت اور بیک پر کوئی مرفوع حدیث دلیل نہیں ہے, جبکہ امام بخاری نے جو 1 سال والا قول اختیار کیا ہے تو اس کی پشت کے اوپر صحیح مرفوع حدیث جو ہے اس کا استدلال موجود ہے, کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کا استدلال اس حدیث سے کیا ہے جس میں اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو 1 سال کے لیے انتظار اعلان کیا جائے, 1 سال تک نہیں ہو آتا تو پھر اس چیز کو استعمال کر لیا جائے. تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں دیکھو کتنی باریکی سے یہ مسئلہ لکتا والی حدیث سے اخذ کر لیا, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گم شدہ چیز کے متعلق 1 سال کا جو ہے نا وہ اعلان کرنے کا کہا. تو 1 سال والا قول صحیح بخاری میں, تو امام بخاری کی صحیح مسائل بھی بہت سارے حل کرتی ہے. تو آج کے دور میں اگر میڈیا کو مد نظر رکھا جائے تو 1 سال نہیں ہے دنیا کے کونوں میں اطلاعات پہنچانے کے لیے. لیکن ابھی آپ لوگ تھوڑی سی بات ہوتی ہے میڈیا پر, نیٹ پر اس کی اطلاع دے دیتے ہیں, کہاں کہاں وہ بات چلی جاتی ہے. تو بہرحال امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح کے اندر اسانید صحیحہ کا بھی اہتمام کیا, اور پھر اسانید صحیحہ کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے بے شمار فقہی مسائل کا حل بھی کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قادری صاحب وغیرہ کا یہ کہنا کہ جب سند دین ہے تو سند کے اندر تو رجال ہوتے ہیں, تو رجال کے ساتھ چمٹنا, رجال کی بات لینا ہی یہ محدثین دین قرار دیتے ہیں. محدثین رجال کی, ہر رجل کی اگر بات کو اس طرح لینا دین قرار دیتے ہوتے تو جو کہ وہ صحیح ہے, تو پھر یہ ذرا ارتدیل کے محدثین قانون کیوں بناتے, یہ راوی سکہ ہے, یہ غیر سکہ ہے, سند میں تو سکہ غیر سکہ ہر طرح کے روات آتے ہیں. تو ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سند ہے اس کا صحیح اہتمام کر کے اللہ کے نبی تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے, ذریعے کو انہوں نے دین سے تعبیر کیا ہے. جس طرح بعض اوقات جو ہے نا یہ نہیں کہہ دیتے, مثال دیتا ہوں آپ کو کہ نہر جو ہے نا وہ چل رہی ہے. اب نہر تو کبھی نہیں چلتی, وہ تو مٹی کھود کر جو ہے نا وہ ایک راستہ بنایا تھا, چل تو کی کرتا ہے, پانی رہا ہوتا ہے. اب پانی چل رہا ہوتا ہے تو پانی کو چھوڑ کر جس جگہ میں پانی چل رہا ہوتا ہے وہ جگہ اس کو پانی سے تعبیر کر دیتے ہیں, ظرف بول کر مظروف مراد لیتے کہ جو چیز برتن کے اندر ہے وہ مراد ہوتی تو بولتے اس کے اوپر برتن کا لفظ. تو ایسے ہی سند کو دین کہہ کر مراد صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی کا قول فعل تقریر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ باتیں وہ مراد ہیں. جیسے یہ کہہ دینے سے کہ نہر چل رہی ہے, نہر تو نہیں چل رہی ہوتی, نہر کے اندر پانی چل رہا ہوتا ہے. تو نہر جو برتن ہے جس کے اندر پانی ہے تو وہ برتن بول کر مراد برتن کے اندر جو چیز ہے وہ لی جاتی ہے. تو ایسی سند کو دین قرار دے کر مراد صحیح سند کے ذریعے جو اللہ کے نبی کا قول فعل تقریر ہے وہ مراد ہوتی ہے کہ وہ دین ہے. اور اگر ہر راوی جو ہے وہی دین ہوتا جس طرح لوگ تاثر دیتے ہیں, تو خود جو ہے امام عبداللہ بن مبارک جن کا یہ قول ہے وہ راویوں کو پر جرار تعدیل نہ کرتے. خود عبداللہ بن مبارک کے رجال کی کتابوں میں بہت جگہ پر لوگوں کے متعلقہ جرار تعدیل کے اقوال موجود ہیں. میں اس کی کئی ایک مثالیں دے سکتا تھا لیکن مجھے بعض بھائیوں نے اشارہ دیا کہ ہر طرح کے لوگ ہمارے درس میں ہیں اس لیے میں اسے اوائڈ کرتا ہوں, ورنہ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ اور اس طرح کے ان کے بہت سارے اقوال, عبداللہ بن مبارک نے بعض لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ حدیث کے اندر جو ہے نا وہ مسکین ہے. تو بہرحال ان کا قول رجال میں جرار تدیل میں یہ دوسرا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سند بول کر مراد سند صحیح کے ذریعے جو رسول اللہ کی حدیث بیان ہوتی ہے وہ لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سند کا ہر راوی جو کچھ کہہ دے وہی دین ہے. اگر یہ ہوتا تو پھر کسی راوی کو کذاب, کسی کو متروک, کسی کو ساکت, کسی کو زاہد الحدیث, لیس بشیء لیس بثقات, اس طرح کے کلمات ائمہ حدیث استعمال نہ کرتے. یہ اصل میں اصول حدیث سے بے خبری کا نتیجہ ہے. اور طاہر القادری جیسے لوگ ویسے بھی ائمہ حدیث کے بیان کردہ اصول حدیث کی جن کا ادراک رکھتے ہی نہیں. میں نے سنا اور مجھے کئی بھائیوں نے بھی بتایا, یہ کہتا دیکھو شیخ البانی نے امام بخاری کی صحیح میں بڑا جو رد و بدل کیا ہے, تو امام بخاری جو ہے ان کی کتاب میں سے حدیثیں نکال دی. حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ شیخ البانی نے صحیح بخاری پر الگ کام کیا اور امام بخاری کا رضب المفرد پر الگ کام کیا. اور وہ امام بخاری کی کتاب نے وہ پھر جب ایک کسی محدث کی کتاب پر کوئی دوسرا کام کرتا ہے تو وہ کتاب اس عالم کی شمار ہوتی ہے. تو شیخ البانی نے تو یہ کیا کہ الادب المفرد میں جو اسانید صحیحہ کے ساتھ روایات مروی ہیں ان کی تحقیق میں ان کو الگ کر دیا, جو حدیث اسانید ضعیفہ کے ساتھ مروی ہیں ان کو الگ کر دیا. انہوں نے تو کوئی حدیث نہیں نکالی, انہوں نے کہا یہ صحیح ادب المفرد ہے اور یہ ضعیف ادب المفرد ہے. کیونکہ امام بخاری نے ادب المفرد کے بارے میں کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے اندر جتنی اسانید میں لائے وہ سب کی سب صحیح ہیں. تو شیخ البانی اگر یا تو ادب المفرد چھپتی الادب المفرد کے نام پر اور اس میں سے حدیثیں نکال دی گئی ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ امام بخاری کے ساتھ جو نا انہوں نے زیادتی کی. حالانکہ شیخ البانی نے تو ایسا نہیں کیا کہ کتاب چھاپی الادب المفرد اور اس میں سے روایتیں خارج کر دی. ان کی کتاب کا نام ہے صحیح الادب المفرد اور ضعیف الادب المفرد. جب صحیح الادب المفرد ہوئی تو یہ شیخ البانی کی کتاب بنتی ہے. جیسے پرانے ائمہ حدیث کسی محدث کی کتاب ہوتی ہے اس کی تلخیص کر دیتے اور اس تلخیص کو پھر اسی محدث کے نام پر چھاپتے تھے. جس طرح تہذیب السنن ہے, سنن ابی داود پر امام منذری کی اپنی ایک تہذیب السنن ہے. حالانکہ اصل سنن ابی داود ہے, ابو داود کی روایات کی کانٹ چانٹ کی امام منذری نے اور اس کا نام رکھا تہذیب السنن. اب کوئی شخص علم والا تو نہیں کہہ سکتا کہ امام منذری نے جو ہے نا وہ ابو داود میں گڑبڑ کر دی. جس کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو میں کہوں یہ ایک شخص جو حدیث کی کتاب کا نام ہی سمجھنے سے قاصر ہے وہ اس وقت آل بدع کی نظر میں شیخ الاسلام والمسلمین بنا بیٹھا ہے, جس کو اسلام کے الف و با کا بھی اصول حدیث کا قطن کوئی علم نہیں اور اپنی طرف سے روایات وضع کر کر کے وہ جو ہے نا وہ اپنے رسائل میں شائع کرتا ہے. جس طرح میری ایک دو سی ڈیز جو ہیں وہ نیٹ کے اوپر اس کے متعلق موجود بھی ہیں. اس نے دورہ بخاری کے نام پر جو ڈھونگ رچایا اس کے متعلق میں نے کچھ تفصیل اور ڈیٹیل اس کی اپنی طرف سے حدیث کے اندر کتابوں میں اضافہ اور باقاعدہ ان کے منہاج القرآن میں وہ تباہ ہوئے اس کے میں نے حوالے دیے اور وہ نیٹ کے اوپر تفصیل اس کی موجود ہے. تو عرض کر رہے ہیں مقصد یہ کہ ایک وہ شخص جس کو حدیث کی کتاب کا نام دیکھ کر ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ کتاب کون سی ہے, امام بخاری کی کتاب ہے یا شیخ البانی کی کتاب ہے, اور امام شیخ البانی علیہ رحمہ نے اس کے اوپر کام کیا کیا. شیخ البانی علیہ رحمہ کو تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایسی عزت سے نوازا ہے کہ آج اہل البدع کے مدارس کے اندر بھی جب حدیث کا نام آتا ہے تو جب تک طلبہ کو یہ نہ بتایا جائے کہ شیخ البانی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, شیخ البانی نے اس پر کیا تحقیق کی, تو طالب علم کو بھی اطمینان نہیں ہوتا. اور باقاعدہ ان کے مدارس کے اندر شیخ البانی علیہ رحمہ کی کتب کے تذکرے الحمدللہ ہوتے ہیں. تو امام بخاری علیہ رحمہ کی صحیح کے بارے میں اس کا یہ کہنا, شیخ البانی نے صحیح بخاری پر کام کیا اور صحیح بخاری کی تلخیص کی ہے, اور صحیح بخاری کے بارے میں شیخ البانی نے جو کام کیا وہ ایک انتہائی شاندار کام ہے. وہ کیا کام ہے؟ امام بخاری ایک حدیث کو صحیح بخاری میں بے شمار جگہوں پر لاتے ہیں. بعض دفعہ امام بخاری نے ایک حدیث 35-35 مرتبہ بھی جو ہے نا وہ صحیح بخاری کے اندر نقل کی ہے. اور شیخ البانی علیہ رحمہ نے اس کے خلاصہ کرتے صحیح بخاری کا یہ کیا کہ صحیح بخاری کا نہ کوئی باب حذف کیا نہ حدیث کا کوئی جملہ حذف ہونے دیا. شیخ البانی نے جس جگہ وہ حدیث تفصیلی آتی ہے وہاں اس کو رکھا, اور بخاری میں جتنے مقامات پر وہ حدیث آتی ہے اور اس میں اگر کوئی اور الفاظ حدیث کی دوسری سند کے ساتھ مروی ہیں شیخ البانی نے وہ ایک ہی جگہ پر سارے جمع فرما کر باقاعدہ اس کا حوالہ دے دیا. کیا وہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں الگ الگ جگہ پر دیکھنی نہیں پڑتی, بلکہ ایک ہی مقام کے اوپر وہ حدیث تمام الفاظ کے ساتھ جو صحیح بخاری کے اندر مروی ہے شیخ البانی نے جمع کر دی. اور دوسری جگہ جہاں وہ حدیث آتی ہے باب قائم ہے حوالہ دے دیتے ہیں کہ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے یا یہ حدیث آئندہ آئے گی. تو یہ چار جلدوں کے اندر خلاصہ جو ہے صحیح بخاری کا شیخ البانی علیہ رحمہ نے جو کیا وہ الحمدللہ ایک ان کا عظیم و شان کام ہے. تو ان لوگوں کو حدیث کا کیا پتا یہ سند اتنی سمجھ لیتے کسی سیرت کی کتاب میں یا کسی بھی حدیث کی کتاب میں کوئی روایت آ گئی تو کہتے بس اس سے حوالہ دے دیا یہی سند ہے. یہ سند نہیں ہے. سند صاحب کتاب سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اس کے اندر واسطے آتے ہیں ان کو ذکر کرنا ہے اور پھر ان کا صحیح اور ضعیف ہونا یہ ایک الگ عنوان ہے جس پر محدثین نے جرح تعدیل کی کتب مرتب کی اور بعض کتابوں میں باقاعدہ یہ کام بھی کیا. تو یہ الحمدللہ پرانے دور میں بھی اور آج کے اس دور میں بھی اہل الحدیث کو اللہ پاک نے سعادت نصیب فرمائی ہے کہ اہل الحدیث حدیث کی دفاع میں اور اس کی حفاظت میں الحمدللہ کام کرتے ہیں. پچھلے زمانے میں بھی حدیث کا کام جو ہے نا وہ انہی لوگوں نے کیا اور آج کے اس دور میں بھی حدیث کا یہ عظیم الشان کام جو ہے وہ اہل الحدیث نے کیا. جتنی کتب حدیث کی اس دور میں بھی تباہ ہوئی اور مخطوطات سے نکل کر مطبوعات تک لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی اس میں آپ دیکھیں گے شیخ البانی علیہ رحمہ اور ان کے تلامزہ کا ایک وافر حصہ اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ موجود ہے. تو آج کے اس سبق کا ہمارا خلاصہ یہی ہے کہ حدیث کو سند کے ساتھ ضبط کرنا یہ محدثین کا ایک عظیم شان کام ہے اور امام بخاری نے اسانید صحیحہ کے ساتھ اپنی صحیح کو مرتب فرمایا اور صحیح میں جتنی مرفوع متصل حدیث امام بخاری نے پیش کی ان کی اسانید ذکر کی اور جو روایت بلا سند ہوتی ہے اس کی سند میں کلام ہو اور صحت کے معیار پر پوری نہ اترتی ہو تو آئمہ حدیث جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کا رویہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ ان کے مسلک کے موافق روایت ہو سند اس کی کچھ بھی نہ ہو تو اس کو قبول کر لیتے ہیں. مذہب کے مخالف ہو اور خبر واحد صحیح بھی ہو تو اس کو رد کر دیتے ہیں. انشاءاللہ بیچ میں پھر کوئی اور موقع آیا تو خبر واحد کے حوالے سے میں گزارشات پیش کروں گا. اللہ مالک الملک مجھے اور آپ کو سب بھائیوں کو صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب بھائیوں سے ایک میری اپیل اور گزارش ہے. رات بھی میں نے بھائیوں سے عرض کیا تھا بار بار بھائیوں کے میسج آ رہے تھے چھوٹی بیٹی میری کافی بیمار ہے تو اس کے لیے صحت کی اللہ پاک سے دعا فرمائیے گا. کافی دیر سے میری بیٹی کے پاس چھوٹی آ کر بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے دوائی دانے لینے جانا ہے تو کافی بخار میں تپ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے اور باقی جتنے بھی بھائی اور بہنیں ہمارے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ اللہ نے توفیق بخشی تو پھر ملاقات ہوگی اور سوال و جواب بھی ہوں گے. تو ابھی میرے چونکہ دوائی بھی لینی بچوں کی اور اسکول بھی بھیجنا ہے ان کو 8 بجے اسکول لگتا ہے 9 منٹ باقی رہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم اکرمکم اللہ زادکم اللہ علما و عملا و عزا و شرفا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.